کے لیے اور بالخصوص شہداء اسلام کے لیے اور چند مومنین کے نام جو دیے گئے، سید شہید اکبری، شمیم نقوی، سید شاہد حسین اکبری، بدر النساء بیگم، سید ثاقب حسین، انیس زہرا، سید صاحب حسین اینڈ قدسیہ زیدی، رحمانہ حبیب، ان تمام مرحومین کے لیے سورہ مبارکہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياك نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حکمت پر سب مل کر صلوات پڑھ لیں. اپنی زبانوں کو ذکر محمد و آل محمد سے ایک مرتبہ پھر بھی معطر فرمائیں. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صل علی محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، باعث الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا وحبیبنا وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں. ولعنت اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون في جهنم داخرين. صلوات. خلق کائنات ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں عبادت کے طور پر شمار فرمائے، اور پروردگار اس مجلس میں ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بالخصوص بارگاہ پروردگار میں دعا ہے کہ اس مجلس کو امام زمانہ کے لطف و کرم سے منور فرمائے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات پڑھیں. فرسٹ آف آل، آئی وڈ لائک ٹو کنکلوڈ یسٹرڈیز ڈسکشن فار دا لٹل چلڈرن. وی ہیو آنر آف آور ڈیئر اسکالر in the majlis as well. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him. Yesterday's discussion, it was about dua and wisdom of dua. And I stated that Allah subhanahu wa ta'ala has asked us, قَالَ رَبُّكُمْ, your Lord has said to you, udu'uni, you have to call upon me, أَسْتَجِبْ لَكُمْ, and I will answer your call. And there were a few important things that I've said yesterday, and one of them, it was dua is commandment of Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah has asked us to make a dua, to call upon Allah subhanahu wa ta'ala. Call upon Allah subhanahu wa ta'ala is in the nature of human being, and it is need of every mankind. It is something that we need in our nature, because in nature we are poor, we are needy, and every needy addresses and calls the one who can fulfill the needs. Because Allah subhanahu wa ta'ala is self-sufficient and He is ghani, so there were two qualities that I've stated. One is quality of mankind. It's been said in Quran that is quality of faqir, being poor and needy. And another quality is quality of Allah subhanahu wa ta'ala, that is ghani. So when it's been said in Quran that you are faqir because you are poor, so you have to ask the one who is self-sufficient, call upon him. So that was yesterday's conclusion of our discussion. Today I would like to start with where Allah subhanahu wa ta'ala has asked us about dua. We have been asked, udu'uni astajib lakum, call upon me. It's not been said you have to read dua. We have not been asked, iqra'u dua'i. Dua ke liye jo hukum diya gaya hai, usme hame ye hukum diya gaya, tum Allah ko pukaro. Hame ye nahi kaha gaya ki tum Allah ke liye dua padho. Agar dua ke padhne ka hukum diya jata, to phir us surat mein lambi lambi duaen awwal se lekar aakhir tak ek dua ko padha, phir dusri ko shuru kar diya, phir dusri khatm ki, phir teesri shuru kar di. Khub humne duaon ke padhne ko rasm banaya hai, dar hal ki Allah ki zaat ne kisi bhi maqam par ye hukm nahi diya hai ki tum dua ko padho. Allah ko pukarna maqsood hai. Dua Allah ko pukarne ka naam hai, zaat e parwardigar ko pukarne ka naam dua hai. Pukarna aur hota hai, padhna aur hota hai. Padhne aur pukarne mein bahut zyada farq hai. Agar hum farz kare hame zarurat pad jaye kisi bhi idare mein, hame application deni ho, hamari koi zarurat hai, maslan council mein hamari koi zarurat hai ya government mein hamari koi zarurat hai, to agar hum ek application ko samne rakh ke uske format ko padhte chale jaye to kya usse koi mushkil hal hone wali hai? Application padhne se koi mushkil hal hone wali nahi hai jab tak wo application asli office tak pahuncha na di jaye. Dua karne ka maana ye hai ki Allah se guftugu ki jaye, apne rabte ko insaan parwardigar ke sath is tarah munsalik kar le ki wo Allah se guftugu karta hua nazar aaye, wo apne parwardigar se hum kalam ho jaye. Lehaza do qism ki istilahat istemal ki gayi hain. Aap agar duaon ki kitabon ko dekhen, baaz jagahon par likha hai munajat, baaz jagahon par likha hai duaon ki kitabein. Munajat ka maana kya hai aur dua ka maana kya hai? Munajat ka maana hai sargoshi karna. Agar kabhi aap kisi ke saath baith jaye aur aapko kabhi koi aisi baat ki jiska kisi dusre ko pata na chale, kisi dusre tak khabar na lage, to aap jab kisi ke kaan mein jo guftugu karte hain, isko sargoshi kaha jata hai, yani tanhai mein kisi ke saath guftugu karna. Munajat ka maana ye hai ki ek insaan khud apne aap ko parwardigar ke saath baini wa bainillah guftugu kare, Allah ke saath guftugu kare, uske saath tanha ho jaye, اس کے ساتھ سرگوشی کرے، یعنی دنیا کے تمام امور سے اپنے آپ کو کاٹ کر، دوسری تمام امیدوں کو ختم کر کے تنہا ایک ذات سے امید لگا کے بیٹھ جانا، اس کو مناجات کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان کبھی وسپر کرے، کبھی اللہ کی بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں جب کوئی نزدیک موجود نہ ہو، انسانوں سے دور ہو کر۔ انسانوں سے دور ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں میں موجود نہ رہے، بسا اوقات انسان لوگوں میں بیٹھے ہوئے بھی خدا سے تنہائی کرتا ہے۔ کبھی بیت اللہ میں جا کر، جہاں پر ہر طرف لوگ طواف کر رہے ہیں، لوگ سائی کر رہے ہیں، ہر طرف لوگ موجود ہیں، لوگوں کا ہونا اللہ کے ساتھ رابطے میں کبھی بھی حائل نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے پانچویں امام محمد بن الباقر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کسی نے آ کر شکایت پیش کی تھی چھٹے امام سے متعلق، اور آ کے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے، ظاہراً ابو حنیفہ نے شکایت کی تھی کہ یا ابن رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ کعبہ کے وسط میں، حرم الہی میں نماز ادا کر رہے تھے، درحالی کہ لوگ ان کے سامنے سے گزر رہے تھے۔ تو آئمہ علیہ السلام کی ایک روش بہت خوبصورت روش تھی کہ آئمہ علیہ السلام جب دلیل قائم کرنا چاہتے تھے تو دلیل خود نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنے بچوں کو دلیل پیش کرنے کے لیے بلا لیتے تھے، تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے بچے وہ بچے ہیں کہ جو علم کے ساتھ پرورش پاتے ہیں، ہمارے بچے علم میں لدنی رکھتے ہیں، یہ بچے معمولی بچے نہیں ہیں۔ لہذا ہمارے پانچویں امام نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، چلیں ہم جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام کو بلا لیتے ہیں۔ اور خود انہی سے پوچھ لیتے ہیں، آخر یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کے سامنے سے لوگ گزر رہے تھے، اس کے باوجود بھی آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ لہٰذا آپ نے دیکھا نا کہ ابھی بھی ان کے ہاں یہ پریشانی پائی جاتی ہے، اگر وہ کبھی حرم کے درمیان کھڑے ہوں اور آپ سامنے سے گزرے ہوں، دور سے ایک گز تک اپنا ہاتھ کھڑا کر لیں گے، وہ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کے سامنے سے نہیں گزریں، کہیں ان کی نماز جو ہے اس کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ انہوں نے نماز کو صمت میں ادا کیا، ہم نے نماز کو خدا کے لیے ادا کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب چھٹے امام کو بلایا گیا تو امام نے پوچھا وجہ کیا ہے، کہا کہ یہ صاحب آئے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سامنے سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ گزر رہے ہوتے ہیں تو میرے اور خدا کے رابطے کے درمیان لوگ کیسے حائل ہو سکتے ہیں، لوگ میرے اور میرے اللہ کے درمیان کیسے حائل ہو سکتے ہیں؟ وہ اللہ کی ذات ہے جو یہ فرماتی ہے، انی اقرب من حبل الورید، میں تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، اب میرے سامنے سے کوئی گزرتا رہ جائے میں اللہ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، میں یاد خدا میں مشغول ہوں۔ تو اگر انسان لوگوں کے درمیان بھی بیٹھا ہو تو بھی اللہ سے سرگوشی کر سکتا ہے۔ مناجات اللہ کے ساتھ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اجتماعات کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، ایسا زود اختیار کر لے کسی ایسی جگہ چلا جائے جہاں پر کوئی بھی دیکھ نہ رہا ہو۔ ہاں البتہ اگر کسی وقت انسان تنہائی کرنا چاہے اپنے پروردگار سے تو اچھا عمل ہے، اگر گھر میں کبھی کسی کے مزاحم نہ ہونا چاہتا ہو۔ بعض اوقات بعض لوگ خوب گھر میں نماز شب پڑھنے کا شوق چڑھ گیا تو انہوں نے لائٹ بھی آن کی، اس طرف سے پانی بھی کھولا، پھر اطراف میں گھوم پھر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو، سب کو پتہ چل جائے کہ نماز شب پڑھنے والے ہیں۔ نماز شب پڑھنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ساری دنیا کو بتا کے نماز شب پڑھے، کبھی اٹھے تو کسی کو خبر بھی نہ لگے۔ ہمارے پاس پاکستان میں جب میں مدرسے میں پڑھتا تھا تو ایک بہت ہی خوش مقدس قسم کے ایک آدمی معمولاً مدرسے میں آتے تھے، تو آتے ہی سب سے پہلے گفتگو یہاں سے شروع کرتے تھے، کہتے تھے کہ اصل میں آج جب میں صبح نماز شب کے لیے اٹھا تو معلوم ہو گیا کہ بہرحال آج نماز شب پڑھ کے آئے، صاحب بہادر جو ہیں وہ آج نماز شب پڑھ کے آئے۔ تو بسا اوقات انسان دکھلاوے کے لیے عمل کرتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے۔ مناجات ایک ایسا عمل ہے، سرگوشی ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کو تنہائی بخشتا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ، کہ جس کی کسی کو خبر نہ لگے، ایسی گفتگو کرے جو اس کے اور اس کے پروردگار کے درمیان پائی جاتی ہو، اس کو مناجات کہا جاتا ہے۔ اور دعا کرنا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو پکارنے کے لیے آواز کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلند آواز سے پکارنا بھی ضروری نہیں ہے، حالبتہ کہ کوئی دوسروں کے لیے دعا کو پڑھ رہا ہے، لیکن اگر جب دوسروں کے لیے بھی دعا پڑھتا ہے تو یہ صرف دوسروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ ریاکاری ہو جائے گی۔ جو دعا کو پڑھے وہ پہلے اپنے لیے دعا پڑھے، پھر دوسروں کے لیے پڑھے۔ لیکن دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا کرنے کا نام ہے۔ دعا ایک فعل ہے، جب فعل ہے تو اس عمل کو انجام دینے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں کہا گیا لمبی دعا پڑھیں، ہمیں یہ کہا گیا اللہ کو پکاریں۔ اللہ کو ایک جملے کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے، کئی صفحات کے ساتھ بھی پکارا جا سکتا ہے۔ ممکن ہے ایک آدمی کئی صفحات پڑھے لیکن اس نے ایک جملے میں بھی خدا کو نہ پکارا ہو، لیکن کسی نے اللہ کو ایک جملے کے ساتھ پکارا، لیکن پکارا ہے اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ پکارا ہے۔ اگر شخص خلوص کے ساتھ ایک جملہ ادا کرے تو پوری دعا کمیل سے بہتر ہے، لیکن اگر انسان کے پاس توفیق موجود ہو تو دعا کمیل کو ختم کرے۔ ختم دعا کمیل اس صورت میں مفید ہے جب انسان اخلاص کے ساتھ پڑھے، لیکن اگر پڑھنے لگ جائے، ختم کرنے لگ جائے، چونکہ ادارے میں رسم بن گئی ہے، سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد دعا کمیل پڑھنی ہے، پھر حدیث کساب پڑھنی ہے، پھر کسی کو قصیدہ پڑھنا ہے، یہ ساری پڑھنے والی چیزیں ہیں۔ اسلام نے ہمیں پڑھنے کے متعلق نہیں کہا ہے، عمل کرنے کے متعلق کہا ہے۔ اگر کہا ہے قصیدہ پڑھو تو مدح اہل بیت کرو، اگر کہا ہے حدیث کساب پڑھو، اگر حدیث پڑھنے کے متعلق کہا گیا ہے تو حدیث وہ ہے کہ جو اہل بیت اطہار کے قول کو دوسروں تک پہنچایا جائے، اور اگر دعا کے متعلق کہا گیا ہے، دعا کرنے کے متعلق کہا گیا ہے، نہ دعا پڑھنے کے متعلق۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، پس دین رسموں کا دین نہیں ہے، رسوم کا دین نہیں ہے۔ جنہوں نے دین کو رسم بنا لیا ہے ان کے ہاں دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہے، دعائیں کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ہر روز پڑھ رہے ہیں، ہر ہفتے جمع ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات دعا انقلاب بنتی ہے، دعا انقلاب ایجاد کرتی ہے، دعا انقلاب آفرین ہے، دعا مجاہدوں کو تیار کرتی ہے، دعا عاشقوں کو تیار کرتی ہے، دعا عرفاء کا کلام ہے، دعا ائمہ علیہ السلام کی میراث ہے، دعا انبیاء کی میراث ہے۔ لہذا ہمارے آٹھویں امام علی بن رضا علیہ الصلوۃ والسلام، ارشاد فرماتے ہیں علیکم بسلاح الانبیاء والاولیاء، میں آپ کو حکم دیتا ہوں وہ اسلحہ لے لو کہ جو انبیاء کا اسلحہ ہے اور اولیاء کا اسلحہ ہے۔ پوچھا گیا ما هو سلاح الانبیاء والاولیاء، انبیاء اور اولیاء کا اسلحہ کیا ہے؟ تو امام نے جواب میں فرمایا الدعاء، دعا اسلحہ ہے۔ جیسے ایک سپاہی اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے کر، گن لے کر، کلاشنکوف لے کر دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوتا ہے، ویسے ایک مجاہد اپنے زبان پہ دعا کو جاری کر کے دشمن کے مقابلے میں اعلان جہاد کرتا ہے۔ دعا اعلان جہاد ہے، دعا اسلحہ ہے۔ اگرچہ دو قسم کے دشمن ہوتے ہیں، ایک دشمن ظاہری دشمن ہے، ایک باطنی دشمن ہے۔ ظاہری دشمن کے مقابلے میں ظاہری اسلحے کی ضرورت ہے، لیکن باطنی دشمن کے مقابلے میں باطنی اسلحے کی ضرورت ہے۔ وہ دشمن کہ جس نے انسان کے ساتھ دشمنی کی قسم کھائی ہے، ایک ایسا دشمن ہے جس نے انسان کے ساتھ دشمنی کی قسم اٹھائی، لہذا قرآن کریم نے اس کے متعلق کہا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، تحقیق شیطان انسان کے لیے واضح دشمن ہے، عدو مبین ہے، ایک ایسا دشمن ہے کہ جس نے دشمنی کی قسم اٹھائی ہے. لیکن کتنے لوگوں نے آج تک شیطان کو دیکھا ہے؟ اگر کسی نے یہاں پہ سینٹر میں دیکھ لیا تو خوش نصیب ہوگا. ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم محسوس کرتے ہیں، ہم شیطان کو تجربہ ضرور کرتے ہیں. ہر آدمی اپنی زندگی میں تجربے سے گزر رہا ہے کہ شیطان کے ہیلے، اس کے خدعے سے، اس کے دھوکے سے ہم تجربہ کار ہو جاتے ہیں. لیکن ہمارا تجربہ پھر بھی بہت تھوڑا مختصر سا تجربہ ہے. ہمارا تجربہ کسی کا 20 سال کا ہے، کسی کا 30 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، کسی کا 60 سال کا ہے. شیطان بہت زیادہ تجربہ کار ہے. اس کا تجربہ ابتدائے انسانیت سے لے کر ابھی تک ہے، بڑی لمبی عمر ہو گئی ہے اس کی، اور اس ساری عمر میں اس نے انسانوں کو دھوکہ دیا ہے. اس نے اپنی افواج تیار کی ہیں، جنود الشیطان موجود ہیں، اس کے بھی لشکر موجود ہیں. اور اگر شیطان اور اس کی جنود اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کے لشکر کے مقابلے میں ہمارے پاس کون سا اسلحہ ہے؟ کبھی بھی کوئی مجاہد دشمن کے ہوتے ہوئے بغیر اسلحے کے باہر نہیں نکلتا ہے، اس کے پاس اسلحہ کا ہونا ضروری ہے. اگر مومن یہ چاہے کہ اپنی زندگی میں شیطان کے مقابلے میں اسلحے کو اختیار کرے تو وہ اسلحہ اٹھائے کہ جو انبیاء نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، جو اولیاء نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا، جسے آئمہ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہے. اور یہی وہ اسلحہ ہے کہ جس اسلحے کی بنیاد پہ انہوں نے اپنے بڑے بڑے جہاد فتح کیے. خیبر اسلحہ ظاہری سے بھی فتح ہوا، لیکن وہ اسلحہ جس سے خیبر فتح ہوا تھا وہ اسلحہ باطنی ہے. امیر المؤمنین نے جس جہاد میں خندق اور خیبر کو فتح کیا ہے وہ حقیقت میں اس باطنی اسلحے کے ساتھ ہے، یعنی وہ شجاعت کہ جو علوی شجاعت تھی وہ حقیقت میں باطنی دشمن پہ غلبہ پانے کے بعد مرحب و انتر پہ غلبہ حاصل کیا ہے. جب تک انسان باطنی دشمن پہ غلبہ حاصل نہ کر لے دنیا کے دشمنوں کے مقابلے میں قیام نہیں کر سکتا ہے. لہذا عزیزان گرامی، دعائیں اہل بیت اطہار نے ایک میراث کے طور پر ہمارے سامنے چھوڑی ہیں، اور آج ہمیں اس اسلحے کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس اسلحے کو اس طرح سے اٹھایا جائے کہ جیسے اس کے اٹھانے کے آداب ہیں. ہر اسلحے کو اٹھانے کے آداب ہیں. اگر آپ نے کبھی پسٹل کو دیکھا نہ ہو اور پہلے دن آپ کے سامنے پسٹل رکھ دیا جائے اور آپ اس کو اٹھا لیں، تو اٹھا کر اس کو ٹریگر پہ کبھی ہاتھ بھی رکھ لیں تو آپ ایک آدمی کو قتل کر دیں گے، کیونکہ آپ نے ابھی تک اسلحے کو یوز نہیں کیا ہے. اسلحے کو یوز کرنے کے آداب ہونا ضروری ہیں. آئمہ علیہ السلام نے بہت سی دعائیں چھوڑی ہیں، اور علماء یہ فرماتے ہیں، ہمارے بزرگان دین یہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ دین کی حقیقت کو پہچانے تو اسے چاہیے کہ اہل بیت اطہار کی دعاؤں کی طرف رجوع کرے. اس لیے کہ حقیقت دین اہل بیت کی دعاؤں میں موجود ہے. اگرچہ بعض اوقات بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مولانا آخر مفاتی میں اتنی زیادہ دعائیں، ہم جب کھولتے ہیں تو اس میں تو اتنی زیادہ دعائیں ہیں پہلے سے لے کر آخر تک، پھر صحیفہ کاملہ کو کھولیں تو اس میں بھی اسی طرح دعائیں موجود ہیں، ایک پوری فہرست موجود ہے. کون کون سی دعا کو انسان پڑھے؟ ہم آیا یہ ساری دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حقیقت میں دعا پڑھنے کے لیے نہیں ہے، دعا کرنے کے لیے ہے. اور دوسرا، جو ہمارے استاد بزرگوار جواب دیا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ آپ جب کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا آپ بس اسٹیشن پہ جاتے ہیں تو وہاں پر گاڑیاں ہر اسٹیشن پہ موجود ہیں. کوئی یوسٹن جا رہی ہے اور کوئی نیو یارک جا رہی ہے، مختلف جگہوں پہ جانے والی گاڑیاں موجود ہیں. آپ کو یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ہر گاڑی پہ سوار ہوں پھر اتر جائیں.
بلکہ آپ کو یہ کہا گیا آپ اپنے ہدف کو مشخص کریں، اپنے مقصد کو روشن کریں، جہاں آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے ٹکٹ خریدیں اور اس گاڑی پہ سوار ہو جائیں، وہ گاڑی آپ کو اپنے مقصد تک پہنچا دے گی۔ اگر اہل بیت اطہار نے بھی بہت سی دعائیں چھوڑی ہیں تو یہ ساری دعائیں چھوڑنے کا مقصد نہیں ہے کہ ہر دعا پہ سوار ہوں اور اس کو مکمل بھی نہ کریں، بلکہ ہمیں یہ کہا گیا جو آپ کے مقصد کو پورا کرے اس کو اخذ کر لیں، پھر دوسری چھوڑ دیں۔ اگر کسی کے پاس صبح کے وقت اتنی فرصت ہے تو فجر کی دعا پڑھے، کسی کے پاس رات کو فرصت ہے تو رات کو دعا کرے، اگر کسی کے پاس زور کو فرصت ہے وہ زور کو دعا کرے۔ یہ نہیں کہا گیا جب بھی جس وقت جی چاہے ساری دعاؤں کو پڑھتے چلے جائیں، ہمیں دعائیں پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، بلکہ اہل بیت نے دعائیں چھوڑی ہیں اور آداب دعا بھی چھوڑے ہیں۔ اہل بیت اطہار نے خود اپنی سیرت چھوڑی ہے دعا کے لیے۔ صلوات پڑھنے آپ حضرات، لہذا جو استجابت کا وعدہ خلاق کائنات نے کیا ہے وہ دعا کے پڑھنے سے متعلق ہرگز نہیں کیا گیا۔ بعضوں کا سوال ہوتا ہے کہ آخر ہماری دعا مستجاب کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ آپ دعا کو پڑھ رہے تھے، آپ ایک ذکر کرنا شروع کر دیا، آپ نے تسبیح کرنی شروع کر دی، لمبی لمبی تسبیحیں کر رہے ہیں۔ خدا کو لمبی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے، لمبی دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے انسان کے اخلاص کا امتحان کرے، وہ کب خلوص کے ساتھ مجھے پکارتا ہے۔ لہذا قرآن کریم نے کہا ہے وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ ذات ہے جس نے موت کو بھی خلق کیا ہے، حیات کو بھی خلق کیا ہے، تاکہ تمہارا امتحان کرے، وہ آزمانا کیا چاہتی ہے، اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے، وہ ذات یہ دیکھنا چاہتی ہے بہترین دعا کون کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھنا چاہتی ہے کون لمبی دعا پڑھتا ہے، کون زیادہ قرآن پڑھتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ہم آج قرآن ختم کرنے والے ہیں، کبھی سورہ آل عمران کا ختم رکھا گیا ہے، کبھی مختلف سور کے ختم گھروں میں رکھ لیے گئے ہیں۔ خلاق کائنات کو کسی سورہ کے ختم کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی ذات کی ایک آیت بھی ہماری تقدیر کو بدل سکتی ہے، لیکن اگر وہ آیت خلوص کے ساتھ پڑھی جائے، اور متاسفانہ اب قرآن تو اس لیے پڑھا جائے گا، یا تو حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، یا اگر کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی فاتحہ خوانی کے لیے ہم قرآن پڑھنے والے ہیں۔ قرآن کبھی بھی ہماری ہدایت کے لیے پڑھا نہیں جاتا ہے، ہم کبھی قرآن کو اس مقصد کے لیے کہ میری اس حاجت کو پورا کرے کہ جو مجھے آخرت میں پیش آ سکے، وہ حاجات وہ مشکلات کہ جو کل اس دنیا کے بعد انسان کو پیش آنے والی ہیں، کاش کبھی قرآن کو اس کے لیے پڑھ لیا جائے۔ قرآن انسان اس لیے پڑھ لے کہ وہ اس کی ہدایت کا سبب بن سکے، وہ اس کی زندگی کو سنوار سکے، اس کے گھریلو زندگی کو سنوار سکے، اس کی سوشل لائف کو سنوار سکے، کاش قرآن کو اس نگاہ سے پڑھا جا سکے۔ لیکن قرآن کو کچھ دوسرے مقاصد کے لیے، ختم کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنے گھروں میں برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ فلاں مولانا نے کہا تھا اگر 100 آیتیں پڑھ لی جائیں تو حاجات پوری ہو جاتی ہیں، معلوم ہے کہ ہم نے قرآن کو حاجتوں کے لیے پڑھا ہے۔ قرآن حاجات کے لیے ضروری ہے، ضرور ہے، لیکن ان حاجات کے لیے نہیں کہ جو دنیاوی حاجات ہیں، قرآن روحانی حاجات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ قرآن ان حاجات کو پورا کرتا ہے کہ جو مخفی ہے دنیا والوں سے۔ لہذا عزیزان گرامی، دعا جو مستجاب ہوتی ہے وہ دعا کرنے سے مستجاب ہوتی ہے۔ دوسرے جملے کا کل ترجمہ عرض کیا تھا اور آج اس کے مفہوم کو عرض کرتا ہوں کہ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو تکبر کرتے ہیں، جو رخ موڑ لیتے ہیں میری عبادت سے۔ معلوم ہوتا ہے دعا سے رخ موڑ لینا یعنی عبادت الہی سے رخ موڑ لینا، دعا سے رخ موڑ لینا یعنی اللہ کی بندگی سے رخ موڑ لینا۔ دعا بندگی الہی ہے، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ عبادات میں سے اگر یہ کہا جائے کہ سب سے بڑی عبادت دعا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمیں یہ کہا گیا الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، لیکن الصلاۃ، یہ الصلاۃ کا نام الصلاۃ کیوں پڑا؟ صلاۃ کا نام صلاۃ اس لیے رکھا گیا ہے، صلاۃ کہتے ہیں دعا کو، دعاؤں کی وجہ سے نماز کا نام نماز پڑا ہے، یہی وجہ ہے کہ معصومین یہ ارشاد فرماتے ہیں بہترین مرحلہ دعا کا نماز کے دوران ہے، جب نماز کے دوران انسان اپنے ہاتھوں کو قنوت میں بلند کرتا ہے تو یہ لمحہ ایسا لمحہ ہے کہ جو پروردگار کی استجابت دعا کا مرحلہ ہے، اس لیے کہ وسط نماز میں، نماز کے درمیان ایک شخص نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب فرزند رسول نے کربلا میں اپنی بہن سے نصیحت کر کے ارشاد فرمایا، اے میری بہن زینب، مجھے نماز شب میں کبھی نہ بھلانا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ نماز شب کی قنوت زینب کی اس مقام پہ پہنچ گئی کہ امامت کو اس کی ضرورت پیش آئی، زمانے کے امام نے زینب کی قنوت کو دیکھا، معلوم ہوتا ہے کہ زینب نے جو آغوش زہرا میں پرورش پائی تھی کچھ اس طرح سے قنوت پڑتی تھی کہ میرے مولا کو اس قنوت سے عشق تھا، لا تنسانی فی صلاۃ اللیل یا اختی لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے میری بہن مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا، اگر کوئی شخص دعا کو چھوڑ دے تو یہ تکبر ہے، نخوت ہے، عبادت سے رخ موڑ لینا ہے، بندے کا کام یہ ہے کہ وہ عبودیت کی حالت میں رہے، اللہ کی بارگاہ میں خاضع رہے، دعا خضوع و خشوع پیدا کرتی ہے انسان میں، دعا انسان میں تذلل پیدا کرتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہونے کے متعلق سکھاتی ہے، یعنی وہ شخص کہ جو اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہو جاتا ہے وہ دنیا کے سامنے عزیز ہو جاتا ہے، جب انسان نے اپنے آپ کو بارگاہ خدا میں ذلیل کر لیا تو اس نے پوری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو عزیز کر لیا، یہ آج جو ہم کبھی دیکھتے ہیں اہل بیت اطہار کی زندگی میں وہ وہ رعب پایا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کی زندگی میں وہ عزت پائی جاتی ہے، وہ وقار پایا جاتا ہے، یہ وقار اہل بیت کس وجہ سے ہے؟ حقیقت میں یہ وقار اہل بیت اللہ کی بندگی کی وجہ سے ہے، جتنا انہوں نے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیا اتنا اللہ کی ذات نے ان کی عزت اور وقار کو بلند کر دیا، اہل بیت اطہار کی زندگی میں دعا کچھ اس طرح سے گھر کر گئی کہ ہر وہ مقصد جو اہل بیت کی زندگی میں حاصل ہوا وہ دعا کے طفیل حاصل ہوا ہے، آپ حضرات حدیث کسا پڑھتے ہیں مختلف اوقات میں، حدیث کسا کا خلاصہ ہے کیا؟ خلاصہ حدیث کسا ایک دعا ہے، محور حدیث کسا دعا ہے، وہ شے جس نے اللہ کی طرف سے آیات الہی کو نازل کیا وہ دعا ہے، آئیے میں بتاتا ہوں کہ عزیزان گرامی ایک مرتبہ پیغمبر چادر کے نیچے گئے، پھر امام مجتبی تشریف لائے، پھر ابا عبداللہ الحسین تشریف لائے، پھر امیر المؤمنین پیغمبر کے ساتھ آئے، پھر حضرت زہرا تشریف لائیں، چونکہ آپ کی سنی ہوئی ہے صرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جب پنج تنے پاک اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے، یعنی ایک ایسا بیت بنا، ایک ایسا گھر بنا کہ جو چادر کا گھر تھا، چادر کے گھر کے نیچے اہل بیت جمع ہو گئے، جب سارے اہل بیت جمع ہو گئے تو یہاں پر اسی روایت میں، اسی حدیث میں ملتا ہے، ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنی انگشت کو آسمان کی طرف بلند کیا، بارگاہ پروردگار میں پیغمبر یہ کہنے لگے، اللہ کے رسول یہ کہنے لگے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی دمہم دمی جسمہم جسمی، اے پروردگار یہ وہ میری اہل بیت ہیں جن کا گوشت میرا گوشت ہے، جن کا خون میرا خون ہے، یہ میری حمایت کرنے والے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، اے پروردگار تو ان سے محبت فرما۔ اور پھر دعا کے اختتام پہ ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، وَأَدْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا۔ اے پروردگار ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے۔ اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر کی ذات کہ جو پاک و پاکیزہ پیدا ہونے والے ہیں، جو معصوم اس دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں پیغمبر اس دنیا میں پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، معصومین اس دنیا میں پاک و پاکیزہ پیدا ہوتے ہیں، عصمت کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں، لیکن سند عصمت کو حاصل کرنے کے لیے پیغمبر نے بارگاہ الہی میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہمیں سلیقہ سکھایا، اگر چاہتے ہو طہارت حاصل کرو تو بارگاہ خدا میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو، اگر چاہتے ہو دلوں میں طہارت پیدا ہو جائے، پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ دعا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنی زندگی میں حاجات طلب کرے، کبھی تو دعا کرے، اے پروردگار میرے نفس کو پاکیزہ کر دے، کبھی تو دعا کرے، اے پروردگار مجھے نماز شب کی توفیق دے دے، کبھی یہ دعا کرے، اے پروردگار مجھے اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق دے دے، کبھی یہ دعا کرے، اے پروردگار میرا رابطہ اپنی ذات کے ساتھ اس طرح مربوط کر دے۔ آپ دیکھیں مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا کمیل میں، اختتام دعا کمیل میں کچھ اس طرح سے ارشاد فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے پروردگار مجھے ذکر کا الہام کر دے، میری زندگی میں ذکر پیدا کر دے، اس طرح میری زندگی میں اپنی یاد کو پیدا کر دے کہ میری زندگی میں تیری یاد کے علاوہ، تیرے ذکر کے علاوہ کوئی شے باقی نہ رہ جائے۔ کہا بے ذکر کا معمورا و بے خدمت موصولا، میری زندگی تیرے ذکر سے بھر جائے، میری زندگی تیری خدمت میں قرار پائے، تیری خدمت کے علاوہ میری زندگی میں کوئی شے باقی نہ رہ جائے۔ بے ذکر کا معمورا و بے خدمت کا موصولا، حتی تکون اعمالی و اورادی ورد واحدہ، یہاں تک کہ جتنے ورد بھی میں کرتا ہوں، جتنے اوراد میں اس زندگی میں کرتا ہوں، جتنے ذکر کرتا ہوں، ان اذکار میں وحدت پیدا ہو جائے اور میں فقط تیرا ذکر کرنے لگوں، ایک ذکر بن جائے۔ انسان توحید کی طرف حرکت کر رہا ہے، دعا انسان کو توحید سکھاتی ہے، دعا انسان کی زندگی میں توحید کے مفہوم کو مکمل کرتی ہے۔ ہم توحید کو عقیدے کے طور پر قبول کرتے ہیں اور دعا ہماری ترقی کا سبب ہے، دعا ہمیں کمال توحید تک لے جاتی ہے۔ دعائیں اہل بیت اطہار کی، ایک ایک دعا کو اٹھا کر اگر آپ دیکھیں تو اہل بیت اطہار ہمیں توحید کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہم انی اسألک برحمتک اللتی وسعت کل شیء، اے میرے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے طفیل، کہ جو پوری دنیا پہ واسع ہے، رحمت الہی کا تذکرہ کیا۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات، ابتدائے دعا میں حضرت نے اللہ کی صفات کو ذکر کیا، صفات الہی کے ساتھ تمسک کیا، کبھی اسماء کے ساتھ تمسک کیا، تاکہ ہم توحید کو سیکھ سکیں، ہم صفات الہی کو سیکھ سکیں۔ اہل بیت اطہار نے دعائیں اس لیے نہیں پڑھی تھی کہ لوگ فقط حاجات کو حاصل کر سکیں، اہل بیت اطہار نے دعائیں تعلیم دی تھی تاکہ لوگ توحید کو سیکھ سکیں، اس کے ذریعے توحید کے کمالات کو پہچان سکیں، اس کے ذریعے صفات الہی کو پہچان سکیں۔ اور صفات الہی کو جب انسان پہچان لیتا ہے تو وہ اس کی تربیت کا سبب بنتے ہیں۔ لہذا پروردگار نے یہ ارشاد فرمایا، قال ربکم ادعونی، تمہارے پروردگار نے، پرورش کرنے والے نے، تربیت کرنے والے نے تمہیں یہ کہا کہ تم دعا کرو، اللہ کو پکارو تاکہ تمہاری تربیت ہو سکے۔ اگر کوئی شخص دعا کرنا چھوڑ دے تو تکبر حقیقت میں تربیت کے خلاف ہے، تکبر ایک منفی صفت ہے۔ انسان میں خضوع و خشوع کا ختم ہو جانا متاسفانہ ایک وہ مشکل کہ جو یہاں کی یوتھ میں پائی جاتی ہے، یہاں نوجوان موجود ہیں، ایک وہ مشکل کو جو یہ ملک ہمیں سکھاتا ہے وہ تکبر ہے، نخوت ہے، بڑائی ہے۔ آئی ایم امیرکن، سو واٹ، یو نو سم ٹائم یو ہیئر دیٹ، ایم امیرکن مسلم، سو امیرکن مسلم از اٹ سم تھنگ ڈفرنٹ؟ واٹ اباؤٹ عراقی مسلم، ایرانی مسلم؟ اف وی آر امیرکن مسلم اٹ ڈز ناٹ مین دیٹ آئی ہیو ٹو بی پراؤڈ آف دیٹ۔ آئی کین بی مسلم ان اینی ویئر، آئی ایم مسلم سبمسو بفور اللہ سبحانہ وتعالی، آئی ایم ناٹ امیرکن مسلم دیٹ آئی ایم سبمسو ٹوارڈ امیرکا۔ امیرکن مسلم شوڈ ناٹ بی مین دیٹ بیکاز اٹس بگ کنٹری I belong to this powerful country, that is why I have to be proud of that as well. No, there is no pride for the power. All the powers are belong to Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbaru kabira. ہم اس کی کبریائی کے قائل ہیں، اس کی کبریائی کے سامنے دنیا کی تمام طاقتوں کو خاضع سمجھتے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا تو ہم نے دنیا کی ہر طاقت کو ذلیل قرار دے دیا۔ کبھی آپ دیکھیں گے مثلا یہاں کے بچے بعض ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جو بڑی تعجب آور ہوتی ہیں۔ اگر گاڑی چلانے لگیں گے تو گاڑی چلاتے ہوئے بھی ایک تکبر ہے، بات کریں آپ اگر کوئی نصیحت کرنے لگے تو جواب میں کہیں گے آئی آلریڈی نو اباؤٹ دیٹ، you know, if sometimes even if you know about that, we do not know everything. We know a little bit, we have a limited knowledge, we do not know everything. Nobody can claim that I know everything. Koi bhi ye nahi keh sakta hai ki mujhe sab kuch pata hai. Kya America mein aa jane se insaan ko sab kuch pata chal jata hai? No. Ya American school mein jaye to fir uske baad sabse zyada modern ho jata hai, yani usko duniya aur aasman aur zameen ke sab cheezon ko pata chalta hai? No. ایسا تو نہیں ہے، ہمیں بعض چیزوں کو پتا ہے۔ اگر پوری دنیا کے علم کو جمع کر لیا جائے تو قرآن کریم یہ ارشاد فرماتا ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پوری کائنات کے علم کو جمع کر کے سمیٹ کر اللہ کی ذات یہ کہہ رہی ہے، ہم نے تم پوری انسانیت کو جو علم دیا ہے وہ تھوڑا سا علم ہے، ایک مختصر علم ہے۔ کبھی ٹیکنالوجی کے متعلق جان لینے سے، میتھمیٹک جان لینے سے، یا تھوڑا سائنس پڑھ لینے سے انسان سب کچھ جان نہیں لیتا ہے۔ بسا اوقات ہمارے بعض پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ایک پاکستان پنجاب میں ایک عالم ہوا کرتے تھے، وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے تھے، انہی کی زبان سے کہتا ہوں، وہ فرماتے تھے یہ پڑوکے، پڑھے لکھے نہیں کہتے تھے، کہتے یہ پڑوکے، یعنی کبھی اگر اپنی پڑھائی پہ ناز ہو جائے انسان یہ سوچنے لگے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں پروفیشنل ہو گیا ہوں۔ سو واٹ، دیر آر مینی پروفیشنلز ان دس ورلڈ۔ پروفیشنلزم تکبر کا باعث نہیں ہونا چاہیے، پروفیشنلزم انسان میں خضوع کا باعث بننا چاہیے۔ ہر وہ علم علم کہلاتا ہے کہ جو انسان میں خضوع پیدا کرے۔ اور ہر وہ علم جاہل بن جاتا ہے جو انسان میں تکبر پیدا کرے. علم جہالت بن جاتا ہے جب اس میں تکبر پیدا ہو جائے. اگر مجھ میں کبھی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے چونکہ میں ممبر پہ بیٹھتا ہوں, چونکہ میرے سر پہ امامہ ہے, چونکہ میں نے اباقبہ پہن لی ہے, لہذا اب میں سب سے افضل اور اولا ہوں, تو یہیں سے اللہ کی ذات میرے تمام مقامات کو ختم کر دے گی, حقیر بنا دے گی. کسی عالم نے, میں جب انگلینڈ میں تھا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگوں آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ جہاں سجدہ کرتے ہیں وہاں پر میرے پاؤں ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا بالله. یہ جن لوگوں کو نماز جماعت میں آنے کے لیے کہا گیا تھا اس لیے تھوڑا کہا گیا تھا کہ وہ آپ کے پاؤں میں سجدہ کریں. آپ کو کہا گیا سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور لوگوں کو نماز کی امامت کرائیں. آپ کے پاؤں میں لوگوں کو سجدہ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, سجدہ اللہ کے لیے کرنے کے لیے کہا گیا. لیکن بسا اوقات انسان میں جب تکبر پیدا ہو جائے تو چاہے امامہ بسر بھی ہو تو اس کو بھی تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے. شیطان ہے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, سب سے بڑا تکبر بسا اوقات ہماری زندگی میں, علماء کی زندگی میں بعض اوقات حدیث میں ملتا ہے کہ کبھی انسان بعض اذکار کرنے سے پرہیز کرے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے. مثلا اذان لوگوں کو دینی چاہیے, نہیں, اذان دینا ہر کوئی شخص اس کو سبقت لینی چاہیے. اگر کبھی کوئی عالم بھی اذان دے تو کوئی بری بات تھوڑی ہے. یعنی اگر ایک انسان یہ سمجھنے لگے کہ اذان دینا دوسروں کا ہی کام ہے تو یہیں سے تکبر پیدا ہو جائے گا. دعائیں پڑھنا دوسروں کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہیں سے تکبر پیدا ہو جائے گا. اللہ کی بارگاہ میں جب انسان اپنے رابطے کو مضبوط کرے تو دن بدن وہ خاضع ہوتا چلا جاتا ہے. خضوع اس مقام پہ پہنچتا ہے عزیزان گرامی کہ وہ ہستی جس نے اس گزشتہ زمانے میں پھر دوبارہ دعائے کمیل کو زندہ کیا وہ اللہ کی بارگاہ میں خاضع ہو گئی, جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اس کی وجہ سے دعائے کمیل رائج ہو گئی. دعائے کمیل مدتوں سے کتابوں میں موجود تھی, صدیوں سے دعائے کمیل موجود تھی لیکن رائج نہیں تھی. رائج کرنے والی ہستی امام خمینی کی ذات ہے. اس نے اس ہستی نے اپنے خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں خشوع کی وجہ سے اس کو رائج کرنے میں کامیاب ہوئی. اور آج کتنی محبت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جاتی ہے, کتنی جگہوں پہ دعا پڑھی جاتی ہے. ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں آج یہ مفاتی جس کو آپ ہر گھر میں دیکھتے ہیں, ہر گھر کی زینت بڑھ گئی ہے, قرآن کے ساتھ پڑھی ہوتی ہے یہ دعاؤں کی کتاب مفاتی, اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ شیخ عباس قمی کو یہ مرتبہ کیسے ملا؟ حقیقت میں اس خضوع اور خشوع کی وجہ سے, اس اخلاص کی وجہ سے اللہ نے اس کتاب کو کچھ اس طرح سے انتخاب کر لیا ہے. ہر امام بارگاہ میں موجود ہے, ہر مسجد میں موجود ہے, ہر حسینیہ میں موجود ہے, ہر عالم کے گھر میں موجود ہے, ہر مومن کے گھر میں موجود ہے. خدا انتخاب کب کرتا ہے؟ جب انسان میں تکبر نہ پایا جاتا ہو, نخوت نہ پائی جاتی ہو. سو آئی وڈ لائک ٹو ایڈوائز مائی یوتھ ٹو پرفارم دو آز, سپلیکیٹ بفور اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میک دو آز دیٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کین برنگ دیٹ ہمبلنس ان یور لائف. یو شوڈ ناٹ بی پراؤڈ آف اینی تھنگ, بٹ وٹ ایور پرائڈ از اٹ ہیز ٹو بی فور دا سیک آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. سب مل کے صلوات پڑھنے کے بعد عزیزان گرامی, ایک دعا پیامبر نے جب اپنی ساری اہل بیت کو جمع کر لیا تو پیامبر نے کہا تھا اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی. ایک دعا ہمارے مولا ابا عبداللہ الحسین نے کربلا میں پہنچ کر جب اپنی ساری اہل بیت کو ایک دفعہ نگاہ کی, اہل بیت میں کون تھے؟ ایک طرف علی اکبر کو دیکھا,
ایک طرف عباس کو دیکھا، کسی طرف اپنی بہن زینب کو دیکھا، کہیں ام کلثوم کو دیکھا، پھر کربلا کی سرزمین کو دیکھا، اس لقادق صحرا کو دیکھا، ایک طرف نہر فرات کو دیکھا، ایک دفعہ پورا نقشہ میرے مولا کی نگاہوں سے گزر گیا۔ حسین وہ ذات تھی جنہوں نے اپنے نانا سے سن رکھا تھا کربلا سے متعلق۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ میرے مولا نے کربلا کی سرزمین پہ اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ آئیے دیکھتے ہیں میرے مولا حسین اس عظیم مرتبت پہ، سید الشہداء ہونے کی منزلت پہ دعاؤں کے ذریعے فائز ہوئے۔ یہ دعا وسیلہ بنی۔ ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے، اپنی اہل بیت کو دیکھ کے، صحرائے کربلا کو دیکھ کے میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہم انا عطرت نبیک، اے پروردگار ہم تیرے نبی کی اہل بیت ہیں، ہم تیرے نبی کی عطرت ہیں، اخرجنا من دیارنا، ہمیں اپنے گھر سے نکال دیا گیا ہے، اے میرے پروردگار ہم مدینہ سے دور ہو گئے ہیں، ہم اپنے نانا کے شہر سے دور ہو گئے ہیں۔ یعنی حسین یہ کہہ رہے تھے، اے پروردگار آج میں غریب ہو گیا ہوں، میری زینب آج غریب ہو گئی ہے، میری سکینہ آج غریب ہو گئی ہے، میرا علی اکبر غریب ہو گیا ہے، ہم غریب الوطن ہو گئے، ایک صحرا میں آ گئے ہیں میرے پروردگار، اخرجنا من دیارنا، اے پروردگار۔ عزادارو آج میں چاہتا ہوں اپنے مولا حسین کی اس بیٹی کا ذکر کروں کہ جو میرے مولا کو بہت زیادہ پیاری تھی، جیسے پیامبر کو زہرا عزیز تھی، ویسے میرے مولا حسین کو اپنی ایک بیٹی عزیز تھی جس کا نام بھی فاطمہ تھا۔ جیسے پیامبر نے اپنی بیٹی سے متعلق کہا تھا نا، فاطمہ تو بضعت منی، ویسے حسین نے اپنی بیٹی کا نام سکینہ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا تھا یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، حسین نے کہہ دیا یہ میرا سکون ہے، یہ میری سکینہ ہے، یہ میرے سینے پہ سو جاتی ہے، مجھے سکون محسوس ہوتا ہے۔ عزاداروں میرے مولا حسین کو اپنی بیٹی سے کچھ عجیب محبت تھی کہ اس محبت کو جب میں نے مقتل میں پڑھا تو مجھے کچھ ایسے نظر آتا ہے، کبھی شب عاشور کو اپنی سکینہ کے پاس جاتے ہیں، اپنی سکینہ کے ساتھ پیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اے میری سکینہ ابھی بڑے مشکل وقت آنے والے ہیں۔ لیکن ایک موقع کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ جب میرے مولا کربلا کے میدان کی طرف آخری وقت جانے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت نے ایک مرتبہ آواز بلند کی، یا زینب و یا ام کلثوم ویا رقیت ویا سکینت علیکن من السلام۔ میرے مولا نے آخری سلام کہا، اب بیبیاں اطراف میں جمع ہوئی، ساری بیبیوں کو میرے مولا نے رخصت کیا ہے، خدا حافظ کی ہے۔ وداع امام حسین سب سے بڑی مصیبت تھی کربلا کی سرزمین پہ، لیکن جب میرے مولا گھوڑے پہ سوار ہو کر خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے عزیزو، تو حضرت نے ایک مرتبہ گھوڑے کے قریب دیکھا کہ خیمے کے دروازے کے قریب ایک بچی بیٹھی ہے کہ جس نے اپنے سر کو اپنے دامن میں رکھا ہوا ہے، اپنے سر کو اپنے دامن میں رکھ کے گریا کر رہی ہے۔ عزیزو یہ بچی کون تھی؟ یہ حسین کی ننی سکینہ ہے کہ جو خیمے کے دروازے پہ بیٹھی ہے، چاہ رہی ہے آخری بار فقط ملاقات کر سکے۔ میرے مولا نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا تو محبت کا یہ عالم تھا، کچھ اتنا عشق تھا میرے مولا کو اپنی بیٹی سے، میرے مولا گھوڑے سے نیچے اترے۔ اگرچہ جب سوار گھوڑے پہ سوار ہو جاتا تھا نا، پھر دوبارہ گھوڑے سے اترنا رسم نہیں تھی، لیکن میرے مولا پھر دوبارہ گھوڑے سے اترے، اتر کر حضرت اپنی بیٹی کے قریب بیٹھ گئے، بیٹھ کر اپنی بیٹی کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ آغوش میں لینے کے بعد میرے مولا نے اپنی بیٹی سکینہ کو پیار کرنا شروع کیا۔ شاید کہا ہوگا، اے میری بیٹی سکینہ اب آخری بار ہے،
آ میری بیٹی سکینہ آخری بار میری آغوش میں آ جا، اے میری ننی سکینہ آخری بار پیار کر رہا ہوں۔ لیکن میرے مولا نے جب اپنی بیٹی کو روتے ہوئے دیکھا نا، جیسے پیغمبر اپنی زندگی میں جب اپنی بیٹی کو روتے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اے زہرا آپ کا گریہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، اے زہرا تیرا گریہ میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میری زندگی میں رویا نہ کرو۔ اسی طرح میرے مولا ابا عبداللہ الحسین نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہہ دیا بیٹی سکینہ میری زندگی میں نہ رو، جب تک میں زندہ ہوں تب تک گریہ نہ کرنا۔ اے عزاداروں، پھر میرے مولا نے کہا اے میری بیٹی سکینہ تھوڑی دیر کے بعد یہ عاشور کا دن ختم ہو جائے گا نا، جب عاشور کا دن ختم ہو جائے میری شہادت ہو جائے گی، تجھے بڑا رونا ہے میری سکینہ، سیطول لکا من بعدی، اے میری بیٹی سکینہ اتنا رو گی کبھی کوئی تماچے مارے گا تو گریہ کرے گی، اے کبھی کوئی در چھین لے گا تو گریہ کرے گی۔ یہاں حمید کہتے ہیں اے جب شام عاشورا، اے شام غریبا، کچھ میں نے دیکھا ایک بیٹی ایک بچی ہے جو خیمے سے نکلی ہے، اے جس کے دامن کو آگ لگی ہوئی ہے، جو دوڑتی چلی جا رہی ہے صحرائے کربلا میں۔ جب میں نے اس بچی کو دیکھا، ایک طرف سے ایک گھوڑے سوار کو دیکھا جو اس بچی کے قریب پہنچ رہا ہے، میں نے سمجھا شاید اس بچی سے پیار کرنا چاہتا ہے، چونکہ بچی یتیم ہو گئی ہے یتیم سے پیار کرنا چاہتا ہے۔ عزادارو یہ کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لعین گھوڑے سے نیچے اترا، نیچے اتر کر اس نے کیا کام کیا، اس نے اپنے ہاتھوں کو بچی کے کانوں میں ڈالا۔ یہ کہتا ہے میں نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا، کیا دیکھتا ہوں، بچی کے کانوں سے خون بہنے لگا۔ اے عزادارو، تازہ خون بہتے دیکھ کر مجھے یہ محسوس ہوا بچی کے کانوں سے کوئی شے چھین لی گئی ہے، جس کی وجہ سے بچی کے کان زخمی ہو گئے۔ اے میں نے دوڑ کر اس بچی کو دیکھنا چاہا۔ اے عزادارو، یہ سکینہ ہے جو میدان کربلا میں گریہ کر رہی ہے، جو میدان کربلا میں دوڑ رہی ہے۔ ایک مرتبہ بچی نے جب سہمے ہوئے کہنا شروع کیا یا بتاؤ اے میرے بابا کہاں ہو، اے عزاداروں ایک لاش سے آواز آئی الیہ الیہ یا بنتی، او میری بیٹی سکینہ میرے قریب آ جا۔ اے عزاداروں، سکینہ قریب پہنچی، اپنے بابا کے پاس پہنچی۔ اے عزاداروں، لیکن اب سینہ حاضر نہیں، یہ وہ سینہ ہے جس پہ نیزے لگے ہوئے ہیں، اے جس پہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ اب سینے پہ سونے والی سکینہ سینے پہ تو نہ سو سکی، اے لیکن سکینہ نے اپنے بابا کے ساتھ آرام پایا۔ اے تھوڑی دیر کے لیے سکینہ اپنے بابا کے ساتھ سو گئی۔ اب زینب جو اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھی نا عزاداروں، جب بچوں کو جمع کرنا شروع کیا تو کہا سکینہ کہاں ہو، سکینہ کہاں ہو، ایک لاش کے قریب دیکھا سکینہ سو رہی ہے۔ زینب آئی قریب، آ کر کہا سکینہ یہاں پر کیسے سو رہی ہو، کہا بابا نے مجھے پکارا تھا الیہ الیہ یا بنتی، میں بابا کی لاش کے قریب آ کر سونے لگی۔ اے عزاداروں، یہاں سکینہ یہ کہتی ہے، بس یہ جملہ کہہ کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، سکینہ کہتی جب میں بابا کے قریب آئی تھی تو بابا نے یہ جملہ کہا تھا اے شیعتی ما ان شربت ما اذبن، اے میرے شیعو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو اے میری پیاس کو یاد کر لینا، ما ان سمعتم بغریب او شہید فاندبونی، اے جب بھی کسی غریب کا تذکرہ سن لو، جب بھی کسی شہید کا تذکرہ سن لو، مجھے حسین کو یاد کر لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بسمک العظیم الاعظام الاعز الاجل الاکرم۔ یا اللہ، سب دعا کے لیے ہاتھ بلند کریں، یا اللہ 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 یا اللہ۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الكفار والمشركين
اللهم انصر من نصر الاسلام واخذل من خذل الاسلام، اللهم ايد جيوش المسلمين وقائد المسلمين، اللهم ايد مراجعنا وحوزاتنا العلميه، اللهم عجل في فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من اعوانه وانصاره ماتم حسين.